بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گردوں پہ سماعت فرمائیں گے جو اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کریں, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ دو. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں کسانوں کی مہا پنچایت ہوئی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پیکیج کی بحالی کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے. افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ٹی وی سے ایسے سیریلوں کو نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے جن میں خواتین نے کوئی کردار ادا کیا ہو. یمن کے مختلف علاقوں پر جارحے سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں کے شدید حملے جاری ہیں. اور انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے دوران ایرانی پہلوانوں نے 5 رنگا رنگ تمغے حاصل کیے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں کسانوں کی مہا پنچایت ہوئی ہے, جس میں کسانوں نے حکومت سے بہت سے مطالبات کیے ہیں. تفصیلات کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین.
لکھنؤ میں کسانوں کی اس مہا پنچایت نے تینوں سیاہ قانون کو پارلیمنٹ میں واپس لیے جانے, ایم ایس پی طے کرنے اور کسانوں کے خلاف دائر مقدموں کو جلد از جلد واپس لیے جانے کے علاوہ ہلاک ہوئے کسانوں کو معاوضہ دیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا.
پنجاب, ہریانہ, اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے کئی اضلاع سے کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے لکھنؤ پہنچ کر اس مہا پنچایت میں حصہ لیا. مہا پنچایت میں کسانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے کسان بل قانون واپس لیے جانے کے اعلان پر اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ جب تک یہ سیاہ قانون پارلیمنٹ میں واپس نہیں لیا جاتا, کم از کم قیمت فروخت یعنی ایم ایس پی طے نہیں کی جاتی، کسانوں پر درج مقدمے واپس نہیں لیے جاتے، علاوہ ازیں ہلاک ہوئے کسانوں کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، یہ تحریک جاری رہے گی۔ لہذا اب یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام معاملات پر سنجیدگی سے گفتگو کرے اور ان مسائل کو حل کرے۔ نیز کسانوں کو کچل کر ہلاک کر دینے کے معاملے میں ملوث وزیر مملکت برائے امور داخلہ اجے مشرا ٹینی کو بھی گرفتار کیا جائے۔
کسان ایکتا کرتا ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ کسان ایکتا کرتا ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ کسان ایکتا کرتا ہے۔
ایم ایس پی کے خلاف یہ پنچایت، ایم ایس پی قانون بنے، جو 750 کسان شہید ہوئے ان کا ایک بڑا معاملہ ہے، اجے ٹینی کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ یہ بہت سے سوال ابھی ہیں، وہ بات چیت سے سمادھان اس کا ہوگا، سرکار بیٹھ کے بات چیت کرے۔
کسانوں نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت نے اب تک صرف وعدوں سے ہی کام لیا ہے، لہذا اب ٹھوس اقدام نہیں کیے گئے تو بی جے پی کو نقصان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
سمن ہندوستان سے ہی ایک اور رپورٹ، اور یہ رپورٹ تریپورہ تشدد کے بارے میں ہے۔ تریپورہ تشدد کے واقعے کے سلسلے میں اس ریاست کی حکمراں بی جے پی اور مغربی بنگال کی حکمراں ترمنول کانگریس کے درمیان تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔ سامعین، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ یہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے رپورٹ آپ نہیں سن سکے، تو لیجئے اب سماعت فرمائیے یہ تریپورہ تشدد کے بارے میں رپورٹ۔
تریپورہ تشدد کو لے کر اس ریاست کی حکمراں بی جے پی اور مغربی بنگال کی حکمراں ترنمول کانگریس کے درمیان تکرار جاری ہے۔ ترنمول کانگریس کی یوتھ پریسیڈنٹ سیانی گھوش کی گرفتاری کے بعد، جن پر ایک معاملے میں مبینہ طور پر قتل کا الزام ہے، مذکورہ دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ترنمول کانگریس کا الزام ہے کہ بی جے پی تریپورہ میں، جہاں اسمبلی انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں، اس کے بڑے لیڈروں کو ریلی نہیں کرنے دے رہی ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر دہلی میں وزارت داخلہ کے باہر ترنمول کانگریس کے اراکین نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ یہ اراکین نے پارلیمنٹ وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، جنہیں ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا۔ احتجاج کے دوران ترنمول کانگریس کے اراکین نے پارلیمنٹ سکھیندو شیکھر رائے نے الزام لگایا کہ تریپورہ میں ان کے بقول گنڈا راج قائم ہے، لہذا تریپورہ حکومت کو برخاست کیا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے پہلے، جو 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، مغربی بنگال کی وزیر اعلی اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بینرجی آج دہلی پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ اپوزیشن کے کئی لیڈروں سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت کو گھیرنے کے لیے وہ حکمت عملی بھی تیار کریں گی۔ اس کے علاوہ تریپورہ مسئلے پر دھرنا دینے کے لیے ٹی ایم سی کے 16 اراکین پارلیمنٹ پہلے ہی دہلی پہنچ چکے تھے۔ دریا اسنا اطلاع کے مطابق تریپورہ مسئلے پر ترنمول کانگریس کے ذریعے دی گئی توہین عدالت کی عرضی پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے، یہ سماعت کل ہوگی۔ ترنمول کانگریس کا الزام ہے کہ تریپورہ حکومت نے اسے ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کو پرامن انتخابی ریلی کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ انتخابات 25 نومبر کو ہوں گے۔ مغربی بنگال میں، جہاں اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے حکمران ترنمول کانگریس سے زبردست مقابلہ کیا تھا لیکن سر انجام شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب تریپورہ میں ترنمول کانگریس بھی حکمران بی جے پی کو چیلنج دے رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج یہ طے کریں گے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کی راہ بی جے پی کے لیے آسان ہوگی یا نہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پیکیج کی بحالی کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 6 ارب ڈالر کی توسیعی فنڈ سہولت ای ایف ایف کے چھٹے جائزے کے لیے درکار پالیسیوں اور اصلاحات پر عملے کی سطح کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس بات کا اعلان آئی ایم ایف کی جانب سے ایک بیان میں کیا گیا۔ آئی ایم ایف پروگرام اپریل سے موقوف تھا۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پیشگی اقدامات کی تکمیل بالخصوص مالی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے بعد مذکورہ معاہدے کی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ آئی ایم ایف کے بیان کے مطابق اس سے پروگرام کی اب تک دی گئی رقم 3 ارب 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تک پہنچ جائے گی اور باہمی اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے فنڈنگ کھلنے میں مدد ملے گی۔ ایس ڈی آر مخلوط کرنسیوں کا ایک مجموعہ ہے جو آئی ایم ایف کے رکن ممالک کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان کا شہر لاہور فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 271 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور کے بعد ہندوستان کے شہر کولکاتہ کا دوسرا نمبر ہے، جہاں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 238 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دہلی تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہلی میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ کیا گیا۔ واضح رہے کہ دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافے کے بعد ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی اور دہلی کی ریاستی حکومتوں کی سرزنش کی تھی اور فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی 150 سے بڑھ جائے تو صحت کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے۔ 151 سے 200 تک مضر صحت، 201 سے 300 تک انتہائی مضر صحت اور 301 سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ٹی وی سے ایسے سیریلوں کو نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے جن میں خواتین نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے شریعت کے منافی پروگراموں سے ایسے سیریلوں کو ٹی وی سے نشر کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے جن میں عورتوں نے کام کیا ہو۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق طالبان انتظامیہ کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے ملک بھر کے ذرائع ابلاغ کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی فلمیں اور ڈرامے نشر نہ کیے جائیں جن میں عورتوں نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق شرعی اصولوں اور افغان اقدار کے منافی فلمیں اور ڈرامے بھی ٹیلی ویژن سے نشر نہ کیے جائیں۔ اس ہدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکی آداب و رسوم کے حامل اور سماج میں بداخلاقی کو فروغ دینے والے ملکی اور غیر ملکی ڈرامے اور فلمیں بھی ذرائع ابلاغ سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہدایت نامے کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے لیے ایسے تفریحی پروگرام بنانے سے گریز کیا جائے جن سے کسی کی تحقیر یا توہین ہوتی ہو، جبکہ مذہبی اقدار اور احترام انسانی کی توہین کرنے والے پروگرام دکھانا بھی ممنوع ہے۔ طالبان کے جاری کردہ نئے میڈیا قوانین کے تحت خاتون اینکر حجاب کرنے کی پابند ہوگی لیکن مزاحیہ پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکتی۔ علاوہ ازیں طالبان انتظامیہ نے انبیاء کرام اور اصحاب کے کردار والے ہر قسم کے ڈراموں اور فلموں کی نشر و اشاعت کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر جارح سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں کے شدید حملے جاری ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ معارب کے سروا اور الجوبہ اضلاع پر 8 بار بمباری کی ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے حیث ضلع پر 2 بار، صوبہ سعدہ کے ضلع الظاہر پر 1 بار، صوبہ حجہ کے ضلع حیرس پر 1 بار اور سرحدی علاقے نجران کو 1 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ سعدہ کے ممبا سرحدی علاقے پر سعودی اتحاد کے توپ خانوں کی گولہ باری میں 1 عام شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ در اثنا یمن کی مرکزی حکومت نے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے 10 قیدیوں کے قاتلوں کو شناخت کرنے کی خبر دی ہے اور اقوام متحدہ سے ان مجرموں کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ المجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی مرکزی حکومت کی قیدیوں کے امور کی کمیٹی کے سربراہ نے آج ایک خطاب کے دوران اعلان کیا ہے کہ اس کمیٹی نے یمن کے مغربی ساحل پر ان جرائم کو انجام دینے کا فرمان جاری کرنے والے اور اس فرمان پر عمل درآمد کرنے والے مجرموں کے بارے میں زیادہ تر اطلاعات حاصل کر لی ہیں۔ بحرینی عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے ملک کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ لیے ہوئے تھے جن میں 130 دنوں سے زیادہ عرصے سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے عبد الجلیل سمے سبھی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دریاسنا بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ یمنی سیکورٹی اہلکاروں نے اتوار کو ملک کے سیاسی سماجی رہنما علی مہنا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بحرین کی ایک عدالت نے سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے الزام میں گزشتہ ہفتے 4 بحرینی نوجوانوں کی مدت حراست بڑھا دی تھی۔ بحرین میں سیونی حکومت کا سفارت خانہ کھلنے کے بعد سے اس ملک کے مختلف علاقوں میں سیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ بحرین نے 30 ستمبر 2020 میں غاصب سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس کے بعد ملک میں سیونی حکومت کا سفارت خانہ قائم کر کے تل ابیب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی برقرار کر لیے تھے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ عراق کی سابرین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کا ایک لاجسٹک قافلہ جو دیوانیا شہر سے عبور کر رہا تھا سڑک کے کنارے نصب بم کا نشانہ بنا ہے۔ سابرین نیوز نے اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ عراق میں گزشتہ مہینوں کے دوران امریکی فوجی قافلوں کو اکثر حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس ملک کی پارلیمنٹ بھی امریکی فوجیوں کے ملک سے باہر نکلنے کا بل منظور کر چکی ہے۔ روس نے اپنی سرحدوں کے قریب امریکہ اور اسٹونیا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد پر خبردار کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے امریکہ اور اسٹونیا کی مشترکہ فوجی مشقوں کو ماسکو کے انتباہات کو نظر انداز کرنے کے مترادف بتایا اور اسے روس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اشتعال انگیز اقدامات کا ایک نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجی مشقیں جو امریکہ اور اسٹونیا کے درمیان فوجی معاہدے پر دستخط کے چند دن کے بعد ہو رہی ہیں روسی سرحدوں کے قریب نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات اور کشیدگی پیدا کرنے کی سازشوں اور منصوبوں کو ثابت کرتی ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ نیٹو ماسکو پر بار بار غیر شفاف اور جارحانہ اقدامات انجام دینے کا الزام لگاتا ہے، لیکن اسٹونیا میں امریکی فوجی مشقیں ان کے رویے کے برخلاف ہیں۔ چین کی قومی میڈیکل کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا کے 38 نئے مریض ملے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے منظر عام پر آنے والے اعداد و شمار میں بتایا گیا تھا کہ چین میں کورونا وائرس کا نیا ڈیلٹا ویریئنٹ پھیل رہا ہے، جس کی روک تھام کے لیے چینی حکام نے لازمی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ چین نے کورونا کی روک تھام کے لیے دارالحکومت بیجنگ میں آنے جانے والوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ میں جشن شکر گزاری کے ایام کے نزدیک آنے کے ساتھ ہی کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہل جریدے کی رپورٹ کے مطابق جان ہاپکنز یونیورسٹی کے میڈیکل شعبے کے وبائی امراض کے ماہر امبر ڈسوزا نے انتباہ دیا ہے کہ ایسر تعطیلات کا زمانہ قریب آنے کے ساتھ ہی کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں روزانہ کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 سے کم ریکارڈ کی جا رہی ہے اور 200 ملین افراد کو پوری طرح ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین نے ان افراد کو جن کا دفاعی نظام کمزور ہے یا جن لوگوں نے ابھی کورونا ویکسین نہیں لی ہے، انہیں بڑے اجتماعی و سماجی پروگراموں میں شرکت کرنے کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متوسط طور پر تقریباً 95,000 کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں گزشتہ 2 ہفتوں کے مقابلے میں 33% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,85,65,000 ہو چکی ہے، جن میں 7,93,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یورپ میں کورونا کی شدت میں ایک بار پھر اضافے کے بعد مختلف ملکوں نے لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کرنے اور بہت سی سرگرمیاں محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے خلاف پورے بر اعظم میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق کورونا پروٹوکول کے خلاف یورپی ملکوں کے متعدد شہروں میں پچھلے کئی دن سے پرتشدد مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے صورتحال انتہائی کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ یورپی ممالک ایک جانب کورونا کی نئی لہر سے دوچار ہیں تو دوسری جانب انہیں کورونا کی بندشوں اور پابندیوں کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کا بھی سامنا ہے، جبکہ مظاہروں کے دوران پھوٹ پڑنے والے تشدد کے واقعات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے دوران ایرانی پہلوانوں نے 5 رنگا رنگ تمغے حاصل کیے ہیں۔ تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں ہونے والی انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے اختتام پر ایرانی ٹیم نے سونے اور چاندی کے 2-2 جبکہ کانسی کا 1 تمغہ حاصل کیا۔ ایران کے مرتضی قیاسی اور محمد حسین محمدیان سونے کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ احمد محمد نجات جوان اور فریبرز بابائی کے حصے میں چاندی کے تمغے آئے۔ ایران ہی کے ہادی وفائی پور نے ان مقابلوں میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایرانی فلم جادہ خاکی یا کچا راستہ کو سلووینیا میں ہونے والے لوبیانا فلمی میلے کی جانب سے بہترین فلم کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق لوبیانا فلمی میلے کی جیوری ٹیم نے ہدایتکار پناہ پناہی کی فلم کچا راستہ کو اپنی پسندیدہ فلم قرار دیا ہے۔ جیوری ٹیم کے مطابق اس فلم میں انسانی مشکلات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا ہے، اور خاص طور پر مہاجرت یا امیگریشن کے معاملے کو مروجہ فلمی اسلوب سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ لوبیانا فلمی میلے کی جیوری کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی فلم کچا راستہ میں سب سے بڑے انسانی المیے کو انتہائی ظرافت کے ساتھ تنزیہ انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز و سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم آذر، 16 ربیع الثانی اور 22 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 16 ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو جید عالم دین اور فقی شیخ ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن قشیری نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی۔ وہ زین الاسلام کے لقب سے معروف تھے۔ زین الاسلام فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے خراسان کے علاقے میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ زین الاسلام کی کتابوں میں تفسیر قرآن اور عرفان اسلامی سے متعلق کتاب رسالہ قشیریہ قابل ذکر ہے۔ بائیس نومبر سن 1877 عیسوی کو تھامس ایڈیسن نے گراموفون ایجاد کیا۔ ایڈیسن ہمیشہ ایک ایسا آلہ یا مشین بنانے کی فکر میں رہتے تھے جس میں آواز ریکارڈ کی جا سکے اور پھر حسب ضرورت اس کو سنا جا سکے۔ انہوں نے یہ مشین بنانے میں 7 سال تک محنت کی۔ ایڈیسن کا یہ گراموفون ایک گول پائپ پر قلی کی باریک تہ چڑھا کر تیار کیا گیا تھا، جو ہاتھ کی مدد سے حرکت کرتا تھا، اور اس گول پائپ میں بات کرتے وقت میکانیکی شوائن نکلنے کی وجہ سے قلی کی باریک تہ پر آواز ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ ایڈیسن کا انتقال 1931 میں ہوا۔ بائیس نومبر سن 1916 عیسوی کو امریکی ادیب اور صحافی جیک لنڈن کا انتقال ہوا۔ وہ 12 جنوری سن 1876 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 50 ہے، جن میں اکثر سماجی تنقید سے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی سماجی مسئلہ اٹھایا ہے۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابیں سامراج کے خلاف لکھی ہیں۔ وہ غربت پر رنجیدہ تھے اور انہوں نے محنت کش طبقے کا دفاع کیا ہے۔ بائیس نومبر سن 1963 عیسوی کو برطانوی مصنف ایلڈس لیونارڈ ہیکسلے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1894 میں علم و ادب کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسکولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں کچھ ادبی شخصیات سے جان پہچان ہونے کے بعد لکھنا شروع کیا۔ لیونارڈ ہیکسلے نے اپنے دورہ ہندوستان میں مشرقی صوفیوں اور عارفوں سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد امریکیوں کی عیش و عشرت پرستی پر تنقید کی۔ اس ممتاز برطانوی مصنف کی اہم ترین کتاب کا نام بریف نیو ورلڈ ہے۔ یہ ان کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے دنیا کے مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی انسان کو رفاہ اور لذت بہت زیادہ فراہم کرے گی، لیکن لوگ انسانیت، معنویت اور اخلاق سے عاری ہوں گے۔ بائیس نومبر سن 1967 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قرارداد نمبر 242 جاری کی۔ جون سن 1967 میں عربوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں قبضہ کیے گئے تمام علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کے انخلاء، ہر طرح کی فوجی کارروائی کی ممانعت، علاقے کی حکومتوں کی آزادی و خود مختاری، عرضی سالمیت اور حاکمیت کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت، علاقے یعنی خلیج عقبہ اور نہر سوئز کی بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت، اور بالآخر فلسطینی پناہ گزینوں کا منصفانہ حل قرارداد کے محوری مسائل میں شامل تھے۔ لیکن صہیونی حکومت کی خلاف ورزی کے اقدامات اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے اس حکومت کی بھرپور حمایت کی وجہ سے اب تک مذکورہ قرارداد کے صرف ان حصوں پر عمل کیا گیا ہے جو صہیونی حکومت کے مفاد میں رہے ہیں۔ بائیس نومبر سن 1971 عیسوی کو برطانوی فوج نے تقریباً دو صدی کے بعد خلیج فارس سے پسپائی اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم اور برطانیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں عوامی اور آزادی پسند تحریکوں کی وجہ سے برطانیہ کے بہت کمزور پڑ جانے اور برطانوی سلطنت کے سقوط کے بعد برطانوی حکومت نے سن 1968 عیسوی میں نہر سوئز کے مشرقی علاقے سے اپنی پسپائی کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ برطانیہ نے خلیج فارس سے نکلنے سے پہلے اپنے ناجائز مفادات پر عمل کرتے ہوئے علاقے میں تفرقہ اندازی کے اقدامات انجام دیے۔ ایران سے بحرین کی علیحدگی انہی اقدامات کا ایک نتیجہ تھا۔ یکم آذر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے پیرس سے ایرانی قوم کے نام پیغام بھیجا اور شاہ کی گرتی ہوئی حکومت کے پیکر پر آخری ضرب لگائی۔ اس پیغام میں انہوں نے ملت ایران کو شاہ کی مخالفت جاری اور تیز کرنے کے لیے پوری قوت اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تحریک چلانے کی دعوت دی۔ اس پیغام میں انہوں نے اسلامی انقلاب کے مقدس ہدف و مقصد کو واضح طور پر بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہم اور تاریخی پیغام تیزی کے ساتھ پورے ایران میں لوگوں تک پہنچ گیا اور اس کے انتہائی اہم نتائج برآمد ہوئے اور شاہ کی دم توڑتی ہوئی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن سعید آل نہیان نے شام کا دورہ کیا اور دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا شام کا یہ دورہ 10 سال کے بعد انجام پایا ہے۔ عبداللہ بن زائد آل نہیان کا یہ دورہ شام عجیب اور اچانک ہوا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے 27 دسمبر 2018 کو دمشق میں اپنا سفارت خانہ پھر سے کھول دیا تھا، اور 27 مئی 2020 کو ابو ظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے اعلی کمانڈر محمد بن زائد آل نہیان نے شام کے صدر بشار اسد سے پہلی بار ٹیلی فونی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد رواں سال یعنی 2021 میں 20 اکتوبر کو محمد بن زائد آل نہیان اور بشار اسد کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں کے درمیان سفارتی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، جن میں سب سے اہم شام کے وزیر تیل اور متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل المزروئی کے درمیان ہونے والی ملاقات تھی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورہ شام پر وسیع پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ شام کے اخبار روزنامہ الباس نے عبداللہ بن زائد کے دورہ شام اور بشار اسد کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقات کو بنیادی قدم اور امید افزا قرار دیا۔ مذکورہ اخبار نے لکھا ہے کہ ان مشکل حالات میں شام کے ساتھ گفتگو، صلاح مشورے اور ہم آہنگی کی پالیسی اور عرب ممالک کی طرف سے شام کے بائیکاٹ کے خاتمے کی اہمیت کی علامت ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اس دورے سے عربوں کے درمیان سرکاری اور عوامی گفتگو، اعتماد اور ثبات و استحکام کی بحالی کا راستہ کھل جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار روزنامہ الاتحاد نے متحدہ عرب امارات کے سابقہ مواقف اور ان مواقف میں تبدیلی نیز اپنے ملک کے اہداف اور حقیقی نیت کی طرف اشارہ کیے بغیر لکھا ہے کہ عبداللہ بن زائد کا دورہ شام اور بشار اسد سے ملاقات متحدہ عرب امارات کے جو کہ شام میں امن و استحکام کی برقراری اور اتحاد کا حامی ہے، کلی موقف کا مظہر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک اور اخبار روزنامہ الخلیج نے اپنے ملک کے وزیر خارجہ کے دورہ شام کو اچانک انجام پانے والا دورہ قرار نہیں دیا۔ مذکورہ اخبار نے لکھا ہے کہ شام اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات منقطع نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارا ملک ہمیشہ شام کے بدترین حالات میں عرب لیگ کے ایک رکن ملک کی حیثیت سے شام کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے ایک اصل طریقے کے طور پر علاقے میں اس ملک کے کردار کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا دورہ شام اور صدر بشار اسد سے ان کی ملاقات عرب دنیا میں شام کے کردار کے احیاء کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک نے گزشتہ ایک عشرے کے دوران عرب لیگ میں شام کی شرکت کو روک دیا، لیکن عبداللہ بن زائد کا دورہ شام اور شام کے ساتھ بعض دیگر عرب ممالک کے تعلقات کا احیاء عرب لیگ میں شام کی واپسی اور مارچ 2022 میں الجزائر میں ہونے والے لیگ کے اجلاس میں شرکت کی بھی زمین ہموار کر سکتا ہے۔ چنانچہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورہ شام کے بعد الجزائر کے وزیر خارجہ رمضان العامرہ نے عرب لیگ میں شام کی واپسی پر زور دیا اور کہا کہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت شام کی پالیسیوں میں بیرونی مداخلت کے بغیر بحال ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل رکھے جانے کے کبھی حامی نہیں تھے، اور یہ کہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت ختم کر دینا راہ حل نہیں ہے۔ سمعین، عراقی ذرائع ابلاغ نے گزشتہ ہفتے اتوار کو بغداد کے گرین زون علاقے میں فائرنگ دھماکے، نیز اس علاقے میں عراقی وزیر اعظم مصطفی القاظمی کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد مصطفی القاظمی نے ناکام ڈرون حملے کی تصدیق بھی کی تھی۔ عراق میں اس ناکام قاتلانہ حملے پر وسیع رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ عراق کے صدر برہم سالے نے مصطفی القاظمی کو نشانہ بنائے جانے کو خطرناک جارحیت اور سنگین جرم قرار دیا۔ برہم سالے نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ عراق کو بدامنی، افراتفری اور آئینی نظام کے خلاف بغاوت کی طرف لے جانا قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ الحکمہ تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا کہ وزیر اعظم کو نشانہ بنانا ملک کو خطرے میں ڈالنے اور حالات بحرانی ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز عالمی رائے عامہ کے سامنے عراق کی شبیہ خراب ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سربراہ مملکت پر حملہ ایک خطرناک واقعہ ہے جس سے خطرناک تر واقعات کی غمازی ہوتی ہے۔ نیز دانشمندوں اور پالیسی ساز افراد کو اس کے نتائج سے مقابلے کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ النصر اتحاد کے سربراہ حیدر العبادی نے مصطفیٰ الکاظمی پر حملے کو مشکوک قرار دیا اور بیداری اور صبر و تحمل کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ کل تک پرامن مظاہرہ کرنے والوں کو مارا جا رہا تھا اور آج وزیر اعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ابھی ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں۔ حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے مصطفیٰ الکاظمی کے گھر پر کیے گئے حملے کی مذمت کی اور اس سلسلے میں عاقلانہ اقدام کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حالات کو خراب کرنے کے لیے مصطفیٰ الکاظمی کو نشانہ بنایا گیا تشدد سے دور عاقلانہ اقدام کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے عراقی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی اور مصطفیٰ الکاظمی کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی تحقیقات اور حقائق کا پتہ لگانے، نیز حملے میں ملوث افراد کا پتہ لگانے کا مطالبہ کیا۔ مصطفیٰ الکاظمی پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اس حملے میں ملوث افراد کے بارے میں تین خیالات سامنے آئے ہیں۔ عراق کے اندر اور غیر ممالک میں ہونے والی استقامت کے مخالفین، خاص طور پر سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ مصطفیٰ الکاظمی پر حملہ استقامتی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس بات کے رد عمل میں عراق کے اصائب اہل حق کے جنرل سیکرٹری قیس الخزلی نے کہا کہ کوئی بھی وزیر اعظم کو قتل کرنے کا خواہاں نہیں ہے، اور اگر کبھی کسی کو مارنا بھی پڑا تو ہم ڈرون طیارے کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس سے سستے اور مؤثر تر طریقے بھی موجود ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مصطفیٰ الکاظمی پر ناکام قاتلانہ حملے کا منصوبہ خود مصطفیٰ الکاظمی کے قریبی افراد نے بنایا اور اس پر عمل کیا۔ بغداد میں الاتحاد کے اسٹریٹجک مطالعات کے مرکز کے سربراہ محمود الہاشمی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ حملہ ایک منصوبہ بند سازش تھی کہا کہ حملے کے لیے مصطفیٰ الکاظمی کے گھر کا انتخاب اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا گھر الخضرا علاقے میں اور امریکی سفارت خانے کے نزدیک واقع ہے۔ نیز اس کے نزدیک ہی پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی موجود ہے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ عراقی وزیر اعظم پر ناکام قاتلانہ حملہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے مخالفین نے کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ سعودی عرب، غاصب اسرائیل اور امریکہ نے اس ناکام قاتلانہ حملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور بہت زیادہ تشہیرات کر کے حملے کی کارروائی کو الاشد الشعبی کا کام قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذکورہ ممالک سعودی عرب، غاصب اسرائیل اور امریکہ اس طرح عراق کے اندرونی اختلافات کو ہوا دے کر الحشد الشعبی پر حملہ کرنے کی راہ ہموار کرنا بھی چاہتے ہیں۔ عرب دنیا کے ایک ممتاز تجزیہ نکار عبد الباری اطوان نے کہا ہے کہ امریکہ نے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کو ختم کرنے کی غرض سے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر حملہ کروایا ہے۔ الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے بھی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر ہونے والے حملے میں فتنہ انگیزی اور حالات بگاڑنے کے مقصد سے کسی تیسرے فریق کا ہاتھ ہونے کی بات کی ہے اور اس سلسلے میں انتباہ بھی دیا ہے۔ ۔ تمہیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے چلتے ہیں روزنامہ جوان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سرخی اور تفصیلی خبر کیا ہے۔ عنوان کچھ اس طرح سے لگایا گیا کہ امریکہ ویانا میں معاہدے کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی اخبارات نے لکھا ہے کہ ایران کے اصرار کے باوجود امریکہ نہ تمام پابندیاں ہٹائے گا نہ ہی معاہدے سے نکلنے کو ضمانت فراہم کرے گا، جو ممکن اتفاق تک پہنچنے کے تمام امکانات پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ ایسے حال میں کہ جب روس اور چین ایران کے ایٹمی معاہدے اور ویانا میں ایران اور 4+1 کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں، امریکی حکام اختلافات کے حل کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک جریدے میں مشہور امریکی صحافی لورا روزن نے لکھا کہ جب میں نے ایک مغربی تجزیہ نگار سے پوچھا کہ کیا ایران ایک نیا معاہدہ چاہتا ہے یا پھر جے سی پی او اے کا خواہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نئے معاہدے کی بات نہیں ہے۔ لورا روزن نے دعویٰ کیا کہ ایران ضمانت کے مسئلے کو اٹھا کر معاہدے پر مول بھاؤ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب روزن نے وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ایران کو اس معاہدے میں باقی رہنے کی کوئی ضمانت فراہم کر سکے، کیونکہ جب تک یہ معاہدہ کانگریس اور سینٹ میں منظور نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی امریکی صدر اسے بآسانی پھاڑ سکتا ہے۔ اخبار رائے الیوم کی سرخی ہے، استقامت دہشت گردی نہیں، ہیش ٹیگ سماجی ویب سائٹس پر پہلا ٹرینڈ بن گیا۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے جمعے کے روز حماس تحریک کو دہشت گرد تحریک قرار دیا۔ ان کی اس حرکت کے بعد مزاحمت دہشت گردی نہیں ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہونے لگا، اور ہزاروں ٹویٹس برطانیہ کے اس اقدام کی مذمت اور فلسطینی عوام کی مزاحمت کے حق میں سامنے آنے لگے۔ ایک صارف نے اس پر لکھا ہے کہ ہاں، مزاحمتی تحریک نے صہیونی دہشت گردوں کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کا وقار اس کے شہیدوں کے کٹے سروں پر ہی قائم ہوتا ہے۔ ابو رائزہ نام کے ایک سیاسی کارکن نے ٹویٹ کیا کہ بیت المقدس کے لیے ہمارے مرد تیار ہیں، ہوائیں ہمارے حق میں چل رہی ہیں اور پہاڑ ہماری حمایت میں ڈٹے ہوئے ہیں، خدا کی قسم شکست کھانے والے ہم نہیں۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے کہ زرعی قوانین واپسی کے بعد شہریت ترمیم قانون کو بھی منسوخ کرنے کا مطالبہ، تحریک پھر شروع ہو گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے اعلان کے بعد کئی مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنان نے اب حکومت سے شہریت ترمیم قانون سی اے اے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امروہہ سے بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے سی اے اے کو بلا تاخیر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بھی تین زرعی قوانین کو واپس لینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور کسانوں کی کامیابی کو سراہا۔ ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ سی اے اے کے خلاف تحریک نے کسانوں کو زرعی قوانین کی مخالفت کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ زرعی قوانین کی طرح سی اے اے کو بھی واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہوریت اور عوام کی طاقت سب سے اہم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مولانا سفیان نظامی نے کہا کہ زرعی قوانین کی طرح حکومت کو سماج میں ہم آہنگی اور امن و امان کے لیے سی اے اے کو بھی واپس لینا چاہیے۔ سماجی کارکن ایس آر دارا اپورو نے بھی کہا ہے کہ سی اے اے کو منسوخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ روزنامہ جسارت کی سرخی، اقتدار سے باہر بیٹھے کچھ سیاستدانوں سے ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف قوم کو ایک مضبوط نظام اور اچھا مستقبل دینا چاہتی ہے۔ ہم نے طویل المدت سوچ کے ساتھ اقدامات کیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ شاہ محمد قریشی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کمیشن عوام کی خدمت اور خواہش انہیں سر اٹھا کر چلتا دیکھنا ہے، لوٹی ہوئی دولت کی واپسی، ملک سے کرپشن کا خاتمہ پی ٹی آئی کا بنیادی منشور ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں، حکومت فی الوقتی نہیں بلکہ طویل مدتی ترقی کی خواہش مند ہے تاکہ عوام مستقل سر اٹھا کر چلیں اور ملک کا وقار بلند رہے۔ وزیر خارجہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کا مشن عوام کی خدمت ہے، جس کے لیے اقدامات جاری رہیں گے، ملکی بقا اور ترقی کے لیے لوٹیروں سے جنگ جاری رہے گی۔ اور اب تسنیم نیوز کا رخ کرتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ معارب میں شکست کے بعد کے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے سعودی عرب الجھن کا شکار، یمنی عوام اپنے ملک کی تعمیر نو کی جانب سے پر امید ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں قیادت میں عرب جار اتحاد معارب کی آزادی کے بعد کے مرحلے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ سعودی جار اتحاد کے ان دعووں کے برخلاف کی معارب بھی ان کے کنٹرول میں ہے اور نئے علاقوں پر بھی ان کا قبضہ ہوا ہے۔ سعودی اور اماراتی افواج کی نقل و حرکت یہ دکھا رہی ہے کہ دونوں ممالک ضمنی طور پر شکست کو قبول کر چکے ہیں اور معارب اس وقت سنا کے افواج کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب معارب میں شکست کے اگلے مرحلے کے لیے اور اپنے کرائے کی فوجوں سے رابطے کے نئے طریقوں پر غور کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کے تیل کے قدرتی ذخائر کے زیادہ تر حصے معارب اور شبوہ کے درمیانی علاقے میں واقع ہیں اور اس علاقے میں شکست سے سعودی عرب بری طرح پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے کہ پاکستان پر سالانہ مزید 400 ارب سود کی اضافی ادائیگی لاد دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ شرح سود میں مزید اضافہ حکومت کا اندھا دھند تباہ کن اقدام ہے۔ پاکستان پر سالانہ مزید 400 ارب سود کی اضافی ادائیگی لاد دی گئی۔ نجی شعبے کو 100 ارب روپے سود کی مد میں زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ صرف حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام عین صحافت ختم ہوا۔ سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام افکار و نظریات، اور یہیں پر پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ افکار و نظریات۔ عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں افغانستان میں داعش گروہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حالیہ برسوں میں اور خاص طور سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد سے دہشت گرد گروہ داعش کے حملے نہ صرف سینکڑوں افغان شہریوں کی شہادت کا سبب بنے ہیں بلکہ افغانستان کی حکمرانی کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ اس خطرے سے افغانستان کے ہمسایہ ممالک بھی، کہ جو گزشتہ 40 برس میں افغانستان کے حالات سے متاثر ہوئے ہیں، دو چار ہوئے ہیں اور ان کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ رواں عیسوی سال یعنی 2021 میں 15 اگست کو طالبان نے بغیر جنگ کے اور بغیر کسی خاص استقامت کے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر کنٹرول کر لیا تھا۔ انہیں دنوں میں امریکی فوجیوں نے افغانستان سے انخلا کیا تھا۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجیوں کے واپس جانے کے بعد طالبان اور افغانستان کے عام شہری خوش تھے اور ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب افغانستان میں جنگ جڑ سے ختم ہو گئی ہے۔ نیز افغان شہری اب امن و استحکام، خوشبختی اور سیکیورٹی کا خود مشاہدہ کر سکیں گے۔ لیکن بعض سیاسی ماہرین نے افغانستان پر امریکی قبضے اور پچھلے 40 برس کے دوران
افغانستان کے امور میں اغیار کی طویل مدت مداخلت کے پیش نظر داعش سمیت دہشت گرد گروہوں کے سرگرم ہونے کی بات کی تھی۔ ان سیاسی ماہرین نے افغانستان میں جنگ اور بدامنی کے جڑ سے ختم ہونے کی طرف سے طالبان کے مطمئن ہونے کو قبل از وقت قرار دیا تھا۔ امریکی روش اور طور طریقوں اور عراق اور شام جیسے ممالک میں مغربی افواج کی موجودگی کے پیش نظر یہ سوچنا کہ یہ لوگ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر ان کو افغانستان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بعض سیاسی ماہرین کے نزدیک ایک طرح کی خوش فہمی اور مغربی ممالک کے رویے کا غلط تجزیہ اور غلط شناخت ہے۔ جبکہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جیسے بابصیرت اور دور اندیش افراد نے افغانستان میں بیرونی سازشوں کے خطرے کی طرف توجہ دلا کر افغانستان کے نئے حکمرانوں اور عوام کو پہلا انتباہ دے دیا تھا، طالبان کے ہاتھوں سکوت کابل کے چند دن کے بعد ہی طالبان کے خلاف ننگرہار کے شہر جلال آباد سمیت افغانستان کے مشرقی علاقے پر حملے کیے گئے اور ان حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان گروہ نے افغانستان میں داعش گروہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن طالبان اس دہشت گرد گروہ کے خطرے سے غافل رہے اور سخت غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ داعش گروہ نے ابتدائی قدم اٹھاتے ہوئے افغانستان کے مشرق میں طالبان گروہ کی گاڑیوں اور اس گروہ کے ارکان پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ اس کے بعد طالبان نے داعش گروہ کے افراد کی گرفتاری اور ان کو ختم کرنے کے لیے کارروائی شروع کی، لیکن یہ سلسلہ مشرقی افغانستان تک محدود نہیں رہا اور داعش گروہ نے پہلے صوبہ قندوز کے سعید آباد شہر کی شیعہ مسجد پر نماز جمعہ کے دوران حملہ کر کے دسیوں نمازیوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ داعش گروہ نے اس حملے کے چند دن کے بعد ہی ایک اور وحشیانہ کارروائی کی۔ اس بار داعش گروہ نے صوبہ قندھار کی مسجد فاطمیہ پر حملہ کیا جس میں دسیوں نمازی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں کہ داعش گروہ کے حملے مشرقی افغانستان سے کابل کی طرف اور پھر شمال اور جنوب تک کیوں پھیل گئے ہیں، متعدد خیال و نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ افغانستان میں داعش جیسے تکفیری گروہوں کی کارروائیوں کی جڑ کے بارے میں بات کریں، حالیہ دنوں میں اس گروہ کے حملوں کے کچھ اسباب اور علل کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ طالبان گروہ نے کابل اور جلال آباد سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں داخل ہوتے وقت دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ ان قیدیوں کو بھی رہا کرایا جو پچھلی حکومتوں کے دور میں مختلف واقعات میں اور مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیے گئے تھے۔ رہا ہونے والوں میں خطرناک مجرمین یعنی داعش گروہ کے افراد بھی شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق کابل کی پولیس چرخی کی جیل میں اور کابل کے نزدیک واقع بگرام کی جیل میں ہزاروں قیدی تھے جن کو طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد رہا کر دیا تھا۔ ان رہا ہونے والے قیدیوں میں اچھی تعداد میں داعش گروہ کے افراد بھی شامل تھے جو گزشتہ حکومتوں کے دور میں مختلف واقعات میں گرفتار ہوئے تھے۔ بعض سیاسی تجزیہ کار اس اقدام کو طالبان کی ایک بہت بڑی اور اسٹریٹجک غلطی قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بگرام پہنچنے سے پہلے ہی داعش کے دہشت گردوں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ اس کے باوجود کہ بگرام امریکی فوج کے کنٹرول میں تھا اور اس کے بعد بھی امریکی فوج کے توسط سے ہی کنٹرول کیا جا رہا تھا، طالبان کا یہ دعویٰ کہ داعش گروہ کے دہشت گردوں کے فرار کی راہ امریکہ نے ہموار کی تھی قابل غور ہے۔ ایک چشمدید گواہ نے جو کابل میں طالبان کے داخل ہوتے وقت کابل میں ہی تھا کہا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان 200 داعش دہشت گردوں کو رہا نہیں کرنا جو بگرام جیل میں بند ہیں، ان کو افغانستان کے ایک ہمسایہ ملک کی خفیہ ایجنسی کے حوالے کر دینا، لیکن جب ہم بگرام جیل پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سارے قیدی تو بھاگ گئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیل سے فرار ہونے والے داعش کے انہی دہشت گردوں نے داعش گروہ کے باقی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کابل، قندوز اور قندھار میں خونریز حملے کیے ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو آج افغانستان میں داعش گروہ ایک بہت بڑے خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس دہشت گرد گروہ کے حملے، خاص طور سے افغانستان کے شیعوں پر ہونے والے حملے، طالبان کے لیے سنگین چیلنج بن گئے ہیں۔ اس امر نے نہ صرف طالبان کی نو تاسیس حکومت کو، کہ جو افغانستان میں سیکیورٹی کی برقراری کو اہم کامیابی قرار دے رہی ہے، چیلنج سے دوچار کر دیا ہے، بلکہ افغانستان کے ہمسایہ اور علاقے کے دیگر ممالک کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ افغانستان میں عدم استحکام اور حملے جاری رہنے سے ایک طرف تو ہمسایہ ممالک کی طرف مہاجرین کا سیلاب امنڈ پڑے گا، اور دوسری طرف افغانستان بدامنی کا شکار اور ایک غریب ملک کی حیثیت سے انتہا پسند تکفیری دہشت گردوں کی آماچکا اور ان کے پھلنے پھولنے کے اڈے میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہی دہشت گرد گروہ جنہوں نے عراق، شام اور بعض دیگر ممالک میں عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کی شبیہ کو مخدوش کر دیا ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کے وجود میں آنے اور اس کی سرگرمیوں میں وسعت آنے کی وجوہات جاننے کے لیے دیگر اسباب و علل کے علاوہ افغانستان میں پائے جانے والے انتہا پسندانہ افکار و نظریات کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور یہ کہ آیا داعش گروہ افغانستان میں آج پیدا ہونے والا گروہ ہے یا افغانستان میں تکفیریت اور انتہا پسندی کی جڑیں پہلے سے ہی رہی ہیں۔ بعض تجزیہ کار افغانستان میں منظر عام پر آنے والی انتہا پسندی کو گزشتہ کئی عشروں کے دوران افغانستان میں انتہا پسند سلفی عناصر کے اثر و رسوخ اور مغربی ملکوں کے پروپیگنڈے سے پیدا شدہ تغیرات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان تغیرات میں افکار و نظریات اور ثقافتی لحاظ سے نیز مذہبی لحاظ سے آنے والی تبدیلی بھی شامل ہے، مثلاً حنفی فرقے کا جدید حنبلیزم میں تبدیل ہو جانا۔ علاوہ ازیں ہندوستان اور پاکستان سے افغانستان میں سرایت کرنے والے انتہا پسندانہ دیوبندی نظریے کی ترویج اور اس کے تسلط کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 40 سال میں ان تغیرات کے نتیجے میں نہ صرف ثقافتی سوچ بلکہ مذہبی سوچ، حتیٰ حکومت اور حاکمیت کی سوچ بھی بدل چکی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن ہم تہران اسٹوڈیو سے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور مختلف موضوعات کے بارے میں ان کے خیالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حسب معمول پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
ایرانی تیل کی برآمدات آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ ایران بجلی گھروں کے 80% سے زائد آلات اور پرزے بنانے میں خود کفیل۔ پاکستان میں ایرانی مصنوعات کی نمائش کا عنقریب انعقاد۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے توانائی کمیشن کے رکن نے کہا کہ ایران آہستہ آہستہ اپنے تیل کی فروخت میں اضافہ کر رہا ہے اور جو منصوبہ بندی کی گئی اس سے برآمدات میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی تیل کی صنعت پر پابندی عائد ہے، لیکن اسی عرصے کے دوران ایران کے تیل کی فروخت اور برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل ایران کے وزیر پیٹرولیم نے بھی کہا تھا کہ بہت جلد تیل اور گیس کے مختلف معاہدوں اور تیل کی بارٹر ٹریڈنگ کے بارے میں اچھی خبروں کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایران کی وزارت خارجہ کی توانائی اور صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیل کی بارٹر ٹریڈنگ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوئی ہے۔ ایران کی تھرمل بجلی کمپنی کے کالا عہدیدار نے کہا کہ بجلی گھروں کے 80% سے زائد آلات اور پرزے ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں اور گیس ٹربائنوں کے تمام بلیڈ کے جو پیچیدہ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں ملکی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بجلی گھروں کے 3.5 لاکھ سے زائد پرزے ملک کے اندر تیار کیے گئے اور تھرمل بجلی کی پیداواری کمپنیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پابندیوں کے دور میں ملک کے اندر آلات اور پرزوں کی تیاری کو اولین ترجیح حاصل ہے اور اس سلسلے میں بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک زمانے میں ان آلات اور پرزوں کی دوسرے ممالک سے خریداری ایک مسئلہ تھی، لیکن اس وقت ایران کی نالج بیسڈ کمپنیاں یہ پرزے اور آلات ملک کے اندر تیار کر رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں اسلامی جمہوری ایران کے قونصل جنرل نے کہا کہ ایرانی مصنوعات کو متعارف کرانے کے لیے عنقریب لاہور میں خصوصی نمائش منعقد ہوگی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایرانی قونصل خانے کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان بہت زیادہ گنجائش اور توانائیوں کے حامل ملک ہیں کہ جن سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو گہرا اور مستحکم بنانے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری جانب کراچی سے موصلہ رپورٹوں کے مطابق صنعت، مشینری، قابل تجدید توانائیوں، نقل و حمل اور الیکٹرانک گاڑیوں کی بین الاقوامی نمائش منگل سے کراچی میں شروع ہوئی، جس میں 14 ایرانی کمپنیوں نے شرکت کی۔ یہ نمائش 3 روز تک جاری رہی۔
ناظرین، ایران کی زر مبادلہ کی مارکیٹ کے لیے بہت ہی اچھی خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اور دوسرے ملکوں میں موجود ایران کے اربوں ڈالر آزاد ہو گئے ہیں، جن کے اقتصاد میں آنے سے ایران کے اقتصاد پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے 3.5 ارب ڈالر سے زائد کے منجمد اثاثے آزاد کر دیے ہیں اور وہ ملک کے تجارتی سرکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بات ایران کے مرکزی بینک کی رپورٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں زر مبادلہ کے لین دین میں بہتری آئی ہے۔ جن ملکوں پر ایران کا قرضہ واجب الادا ہے ان میں برطانیہ کے ذمے 600 سے 700 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے، جبکہ جنوبی کوریا 8 ارب ڈالر، جاپان 3 ارب ڈالر، امریکہ 3 ارب ڈالر، عراق 6 ارب ڈالر اور لگزمبرگ 2 ارب ڈالر کے ایران کے مقروض ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر رقم کا تعلق ایران کے تیل، گیس اور بجلی کی خریداری سے ہے۔ دوسرے ملکوں میں ایران کی منجمع شدہ رقم کا اندازہ تقریباً 50 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے کہا کہ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران حکومت کی زر مبادلہ کے ذخائر تک رسائی بہتر ہوئی ہے اور حکومت کی زر مبادلہ کی آمدنی 3 گنا ہو گئی ہے۔
ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب رضا امیدوار تجریشی اس موضوع کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان و مجری برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ایک بہت ہی اچھی خبریں ہم لوگوں کو مل رہی ہیں کہ ایران کے کچھ مالی ذخائر جو منجمد کر دیے گئے تھے ملک سے باہر، اور وہ کھلی خلاف ورزی تھی پانچ جمع ایک کے ساتھ ایران کا، ایران کا جو ایٹمی معاہدہ ہوا تھا اور جسے جے سی پی او اے کہا جاتا ہے، اس کی کھلی خلاف ورزی تھی. اب اس کو رہا کیا جا رہا ہے اور اس کا انجماد ختم کیا جا رہا ہے، اور 3 سے 4 ارب ڈالر کا حجم ہے جو مختلف بینکوں میں اسے منجمد کر دیا گیا تھا. اور البتہ جو استعمال ہوگا وہ مختلف شعبوں میں ہے، جو بالخصوص تعمیراتی شعبہ ہے، پیداواری شعبہ ہے، یا کچھ خام مواد جو باہر سے آنا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ جو ہے ایران کے توسیعاتی فنڈ میں اسے ڈال دیا جائے گا، اور ایک بہت ہی اچھا مالی ذخیرہ ہے ایران کے لیے، ایک بہت ہی اچھا واقعہ پیش آیا ہے. امریکہ ادھر دیکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں واپسی کے لیے کوشاں ہے اور ایران کے ساتھ ایک مفاہمت تک پہنچنا چاہتا ہے. اور البتہ یہ ہم لوگ نہیں تھے جو مفاہمت سے نکلے تھے، بلکہ امریکیوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور مذاکرات سے اور ایٹمی معاہدے سے نکل گئے تھے، اور اب انہیں اپنی نیک نیتی صاف ظاہر ہے کہ ثابت کرنی ہوگی، اور ہمیں بھی مختلف ضروری اقدامات انجام دینے ہوں گے. ملک کی معیشت کو ایک طرف ایسی طرف لے جانا ہوگا کہ معاشی جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور یہ چیز ختم ہو جائے کہ اگر ایران کسی کی حمایت کرنا چاہتا ہے اور مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے تو اس پر دباؤ ڈالا جائے، یہ سلسلہ سرے سے ختم ہو جانا چاہیے. مزید آئندہ بہتر خبریں ہم لوگوں کو ملیں گی، اور ایران کے دیگر ذخائر بھی اس کو بھی، اس کا انجماد بھی ختم کیا جائے گا، اور مذاکرات بھی امید ہے کہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں، اور سرمایہ کاری اس طرح سے زیادہ ہوگی، بالخصوص تعمیراتی اور پیداواری شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ برآمدات اور بین الاقوامی تعاون کا سلسلہ بھی ایران کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا.
جی بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب رضا امیدوار تجریشی. اور ناظرین اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں تعمیرات کا شعبہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور اس تعمیرات میں استعمال ہونے والا بہت ہی اہم سامان لوہا اور سریا ہے. جب تعمیرات زیادہ ہوں گی تو ان کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک معروف تاجر جناب شمون باقر علی پاکستان میں تعمیرات کی صنعت اور سیمنٹ اور لوہے اور سریے کی قیمتوں کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
پاکستان میں لوہے کی پرائسز اپنی ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور انٹرنیشنلی آپ اس کو کس طرح سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پری کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ سچویشن کو انالائز کرنا پڑے گا. دیکھیں چائنا، جہاں سے کووڈ سٹارٹ ہوا، چائنا از اے کنٹری جو کہ دنیا کا 57% لوہا بناتا ہے. جب چائنا سے کووڈ شروع ہوا اور جب یہ کنٹریز دوسرے کنٹریز کی طرف گیا، وہاں سے جب بیماریاں پھیلتی گئی، تو دنیا کے دوسرے کنٹریز جو کہ آئرن اور ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے آسٹریلیا ہو گیا، دوسرے کنٹریز ہو گئے، وہاں سے آئرن اور کی سپلائی چائنا کی طرف جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر، آپ پوچھیں گے کہ جی جو پرائسز بڑھی ہے، تو پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر ہمارا کرنسی جتنی ڈی ویلیو ہوئی وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری پرائسز اوپر گئی. اب اس کو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے ہوا، تو پاکستان میں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہماری ریزننگ سپلائی چین افیکٹ ہوئی، انٹرنیشنل پرائسز اوپر گئی، اور تیسرا جو ہے ہماری کرنسی، پچھلے 2 سال کے اندر جو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، ان تینوں فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پرائسز اوپر جانے کی ریزن بنی. پھر جو مسائل شروع ہوئے وہ ہوئے سپلائی چین کے، سپلائی چین کی وجہ سے کنٹینر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی، اور مٹیریل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں فائنینشیل پیکیج دیا گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جسے کنسٹرکشن انڈسٹری میں مٹیریل کی موومنٹ شروع ہوئی، کام شروع ہوا، اور جیسے ہی کام شروع ہوا یہ سارے فیکٹرز ہوئے، ہمارے یہاں ڈیمانڈ بڑھی اور پھر پرائسز اپنی ایکسٹریم پہ چلی گئی. اب جو پرائسز ایکسٹریم پہ گئی، جو ظاہری بات ہے ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے، خاص طور کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں کہ عام آدمی، چھوٹے آدمی نے گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے لوہا از ون آف دا میجر کمپوننٹ. اگر میں 2000 گز کا گھر بنا رہا ہوں تو مجھے لوہے کی فرق پرائسز پہ اتنا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ میں تو 5000 روپے اسکوائر فٹ کی ٹائلیں بھی لگا رہا ہوں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی جو گھر بناتا ہے تو اس کے لیے لوہے کی پرائسز جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کی ٹوٹل پرائز کے اندر، جس کی وجہ سے پرائسز مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ اسٹیگنٹ ہو گئی ہے، سلو ہو گئی ہے۔ لیکن اب الحمدللہ پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر مٹیریل کی اویلیبلٹی شروع ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں آئرن اور کی پرائسز کافی حد تک نیچے آ چکی ہیں، اویلیبلٹیز آف دا را مٹیریل فار اسٹیل میکنگ وہ ساری اویلیبلٹیز جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، چائنا کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ کنٹینرز کی موومنٹ جو ہے وہ بھی اویلیبلٹی آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، سپلائی چین پوری ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم پرائسز کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم اس کو نیچے کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ پری کووڈ کے بعد اب پوسٹ کووڈ سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ مال کی اویلیبلٹیز بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں آئرن اور کی پرائسز بھی نیچے آئی ہے، اور چائنا کے اندر ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنی پرائسز کم کی ہے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب شمعون باقر علی جو پاکستان میں لوہے اور سریے کی قیمتوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ ناظرین، ایران کے اندر آرائشی قالین بنانے کا فن جو ہے بہت قدیم زمانے سے رائج ہے، اور یہ آرائشی قالین جو ہے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں اس رپورٹ میں۔
موجودہ دور ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے مہارتوں کو حاصل کرنے کا دور ہے، اور یہی مہارتیں ہمارے مستقبل کے کیریئر کو محفوظ بنائیں گی۔ مستقبل میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مختلف مہارتوں میں اپنی دلچسپیوں کی ایک فہرست لکھنی ہوگی، اور آپ اس کے تربیتی کورسز اور مہارت میں اضافے کی منصوبہ بندی کریں اور اپنے پیشے میں مہارت حاصل کریں اور اس کی باریکیوں کو سیکھیں۔ ان پیشوں میں سے ایک قالین نما آرائشی چیزوں کی بنائی ہے، اور اسے سوتی دھاگے یا اون اور رنگین دھاگوں وغیرہ سے خاص سوئیوں کی مدد سے بنا جاتا ہے۔ آرائشی قالین کو پیڈ، کشن اور دیوار کے ساتھ لٹکانے کے علاوہ مختلف آرائشی مقاصد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بہت کم قیمت پر اس کے ذریعے ایک چھوٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ قالین اور آرائشی قالینوں کی مارکیٹ اچھی ہے، اور اس کی مصنوعات کی اقسام میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ ان آرائشی قالینوں کو مختلف رنگوں اور ثقافتوں کے ساتھ جوڑنے سے آپ کو تیزی سے ایک نیا کاروبار بنانے اور اسے آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آپ بہت کم وقت میں اس کام میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے کاروبار کی تشہیر کر کے آپ نہ صرف مقامی مارکیٹ میں بلکہ علاقے سے باہر کی مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اظفر قاسمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔